لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام فأما حق الله الأكبر فإنك تعبده لا تشرك به شيئا فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها. ہماری گفتگو انسانی حقوق کے سلسلے میں تھی. انسانی حقوق کے سلسلے میں جو رسالہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ محمد ہم سب کے لیے فراہم کیا ہے, اس میں امام انسانی حقوق کے ضمن میں سب سے پہلے اللہ کے حق کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کیونکہ اگر اللہ کے حق کی رعایت نہیں کیا انسان نے تو انسانی حقوق کی بھی رعایت نہیں کر سکتا. نعرے تو لگا سکتا ہے, تقریریں تو کر سکتا ہے, آرٹیکلس اور کتابیں تو لکھ سکتا ہے اس سلسلے میں, بہترین کتاب بہترین تقریر, لیکن جب عمل کا مرحلہ آئے گا تو انسانی حقوق کو اپنے قدموں تلے رونتے نظر آئے گا. امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا حق جو اللہ کا حق ہے اور سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. اس کی عبادت تو اطاعت میں کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو. البتہ عبادت اور اطاعت کے لیے ایک شرط ہے, شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ انجام پائے. عبادت خدا میں کسی چیز کی قید نہ ہو, کسی چیز کی شرط نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, خود فریبی نہ ہو, غرور نہ ہو, صرف اور صرف ذات خداوند متعال کے لیے وہ عبادت اور اطاعت انجام پائے. اخلاص کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اخلاص انسان کو تمام شیطانی وسوسوں سے جو ہے محفوظ کر لیتا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. انسان جب عبادت کو اخلاص سے بجا لاتا ہے, جب اطاعت کو اخلاص سے بجا لاتا ہے تو اس کی عبادتیں اور اس کی اطاعتیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتی ہیں. عبادت کے اس مرحلے پر اگر انسان فائز ہو جائے تو حالات کیسے ہی ہیں, کوئی لالچ کوئی خوف اسے اطاعت خدا سے منحرف نہیں کر سکتا. نہ جنت سے بڑا کوئی لالچ ہے اور نہ جہنم سے بڑا کوئی خوف. جب انسان اخلاص کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو اسے جنت کا لالچ بھی نہیں رہ جاتا ہے, جہنم کا خوف بھی نہیں رہ جاتا ہے. وہ اللہ کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں انجام دیتا ہے اور نہ جہنم کے خوف سے. جب ایک انسان مخلص جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے بھی آزاد ہو گیا تو پھر دنیا کا کوئی خوف خوف نہیں رہ جاتا ہے, دنیا کا کوئی لالچ ایسا نہیں ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ سکے. صرف اور صرف عشق خدا میں وہ لوگ عبادت کرتے ہیں, تو پھر کون سی چیز انہیں عبادت سے روک سکتی ہے؟ جب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی, آدم کے سجدے سے اس نے انکار کیا, تو سزا کے طور پر اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا. چنانچہ قرآن مجید نے اس پوری داستان کو نقل کیا ہے, سورہ یہ جو ہے زمر میں بھی اس کا واقعہ ہے, سورہ سعد میں بھی واقعہ, مختلف مقامات پر اس چیز کو خداوند متعال نے بیان کیا ہے. یہاں میں سورہ سعد کی چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جس وقت شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو خدا نے کہا فخرج منہا, یہاں سے تو جو ہے وہ چلا جا نکل جا, فَإِنَّكَ رَجِيمٌ تو مردود ہے راندے درگاہ ہے, وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي الى يوم الدين. قیامت تک آنے والے سارے انسان تجھ پر لعنت بھیجتے رہیں گے. میری لعنت ہے تیرے, تو میری رحمت سے دور ہے. لعنت یعنی رحمت خدا سے دوری. شیطان نے تقریباً 6,000 سال اللہ کی عبادت کی تھی. خود جو ہے مولا کائنات نے نجم البلاغہ میں اس کو یہ جو ہے بیان کیا ہے کہ قد عبد اللہ 6,000 سنة, 6,000 سال شیطان نے اللہ کی عبادت کی ہے. خب اس نے کہا میں نے 6,000 سال تیری عبادت کی ہے, مجھے اپنی عبادت کی قیمت چاہیے. ٹھیک ہے, قیمت تجھے ملے گی. کیا قیمت چاہتا ہے؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. قیمت یہ ہے کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی یہ جو ہے مہلت دے دے. اب بتائیں یہاں پر یہ جو ہے زندگی کی بات نہیں, مجھے مہلت دے دے. کاہے کاہے کہ مہلت اس نے مانگا ہے, یہ جو ہے مطلق ہے. بہرحال زندہ رہے گا تبھی تو کچھ کر سکے گا. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, اس دن تک جس دن تو مردوں کو دوبارہ قبر سے اٹھائے گا, حیات نو عطا کرے گا, یعنی قیامت اور محشر تک مجھے مہلت دے دے. قال فانک من المنظرین, ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دیا لیکن قیامت تک کے لیے نہیں, الی یوم الوقت المعلوم, ایک معین اور معلوم وقت جو اللہ ہی کو معلوم ہے, جو اللہ کے علم میں ہے, اس وقت تک تجھے ہم نے مہلت دے دی ہے. مہلت مل جانے کے بعد اب یہ بہرحال یہ جو ہے شیطنتی ہے نا, کہ فرصت سے جائز فائدہ اٹھانے کے بجائے ناجائز فائدہ. فرصت مل گئی تھی تو فرصت میں توبہ کر سکتا تھا, دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا تھا, لیکن اس فرصت کو اس نے ناجائز فائدہ اس سے اٹھایا اور کہتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, اس فرصت میں اس مہلت میں میں کام کیا کروں گا, تیرے تمام بندوں کو میں بہکاؤں گا, الا عبادک منہم المخلصین, جو تیرے مخلص بندے ہیں انہیں چھوڑ کر کے. مخلص عام طور سے ہم لوگ سنتے ہیں یہ لفظ مخلص, یہاں پر ابھی عرض کروں گا کہ مخلص اور مخلص کا فرق کیا ہے, تفاوت کیا ہے دونوں کے معنی میں. سوائے تیرے مخلص بندے جو ہیں انہیں میں نہیں بہکاؤں گا, انہیں میں نہیں بہکاؤں گا. تو اخلاص کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ جہاں اخلاص آ جاتا ہے وہاں شیطان بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ تیرے مخلص بندوں کو میں نہیں بہکا سکتا, بقیہ سب کو بہکانے کی کوشش کروں, وہاں جاؤں گا ہی نہیں, چونکہ وہاں جانا وقت برباد کرنا ہے, وہ بہکنے والے نہیں ہیں. تو یہ اگر عبادت اخلاص کے ہمراہ ہے تو وہ عبادت وقتی نہیں ہوگی, وہ عبادت عارضی نہیں ہوگی. بہت دفعہ ہوتا ہے نا, بہت سے لوگوں کو دیکھیے ماشاءاللہ عبادت کا دورہ پڑ جاتا ہے کبھی کبھی, جو عبادت کا دورہ پڑا تو اب یہ جو ہے مصلح ان سے چھوٹ ہی نہیں رہا ہے, مفاتی ان سے چھوٹ ہی نہیں رہی ہے. اب نہ بیوی کی فکر ہے, نہ بچوں کی فکر ہے, نہ سماج کی فکر, کچھ ہی نہیں. بس 4 دن کے بعد دیکھیے تو جو واجب نماز ہے اس کو بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ عبادت نہیں ہے, یہ عبادت کا دورہ پڑتا ہے, پاگلپن کا دورہ پڑتا ہے نا بعض دفعہ لوگوں کو, بے ہوشی کا دورہ آتا ہے, بہت سی چیزوں کے دورے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس چیز کا دورہ پڑتا ہے. لیکن اگر عبادت اخلاص کے ہمراہ ہے, اخلاص کے ہمراہ عبادت کا یہ خاصہ ہے, کیونکہ انسان عبادت کیوں چھوڑتا ہے؟ شیطان کے اغوا کرنے سے, شیطان کے بہکانے سے. جہاں اخلاص آ جائے گا پھر وہاں پر شیطان خود کہتا ہے, البتہ خدا نے تو ایک درجہ آگے بڑھ کے کہہ دیا ہے کہ مخلص تو بہت دور کی بات ہے, جو ہمارے بندے بن جائیں گے نا تو ان کو بھی نہیں بہکا سکتا, تسلط ان کے اوپر نہیں پا سکتا, اقتدار تیرا نہیں ہو سکتا. بہکا تو سکتا ہے لیکن اقتدار ان کے اوپر بہکانے جائے گا مگر وہ اس کو ٹھکرا دیں گے, قبول نہیں کریں گے. تو جو اخلاص رکھتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے یہ جو ہے مخلص, اخلاص رکھنے والوں کو مخلص کہا جاتا ہے. مخلص اخلاص رکھنے والے کو نہیں کہتے ہیں. عربی قاعدے کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے دونوں باب افعال سے ہیں, اخلاص افعال کے وزن پر ہے, مخلص اس میں فاعل ہے, یعنی خلوص رکھنے والا, اخلاص سے پیش آنے والا. مخلص اس میں مفعول ہے, یعنی وہ جو خالص ہو گیا. خالص, آپ نے ایک دفعہ پانی کو خالص بنانا شروع کیا یہ جو ہے فلٹر کے ذریعے سے, آپ کیا کہلائیں گے؟ یہ جو ہے مخلص. اور وہ پانی جو فلٹر ہو کر کے خالص ہو گیا ہے, پیور ہو گیا ہے, उसे कहेंगे मुखलस। तो मुखलिस यानी खुलूस करने वाला, खालिस करने वाला, प्योर बनाने वाला, और मुखलस जो प्योर हो चुका है, जो खालिस हो चुका है। यहां पे कुरान मजीद ने जो ताबीर इस्तेमाल की है, अलबत्ता खुद शैतान की जमानी, कि इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जो तेरे मुखलस बंदे हैं उन पर हमारा जादू नहीं चल सकता। जब हम मुखलिस और मुखलस का फर्क ढूंढते हैं लुगत में, जो फर्क मिलता है वो ये है कि मुखलिस कौन, इस्तलाह में अलबत्ता लुगत में नहीं, लुगत का तो माना बता दिया इसमें फ़ाइल मफूल, इस्तलाह है दीन में जब हम मुखलिस और मुखलस का माना ढूंढते हैं तो उसमें ये मिलता है मुखलिस कौन है और ये जो है मुखलस कौन है। मुखलस की तारीफ है हुमुल्लज़ीना सफ़ाहुमुल्लाहु अनिश्शिर्क वल मासी। मुखलस वो है जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब कर लिया है, जुदा कर दिया है गुनाह से और शिर्क से, अल्लाह ने उन्हें जुदा, मुखलिस खुद गुनाह से दूर होने की कोशिश कर रहा है। मुखलस जब इंसान मुखलिस बनता है, गुनाह से दूर होने की कोशिश करता है, तो उसकी कोशिशों के नतीजे में अल्लाह उसे गुनाहों से दूर कर देता है। यानी गोया एक तरह का भी इंश्योरेंस हो चुका है, हमने कोशिश की थी इखलास के जरिए, हमने कोशिश की थी इबादत और इताअत अल्लाह की, ये जो है बजा लाए इखलास के साथ। इस इखलास के साथ इबादत बजा लाने का नतीजा ये हुआ कि बरसहा बरस की मेहनत के बाद उस मरहले पर पहुंच गए कि अल्लाह ने अब हमें महफूज कर दिया गुनाह से। गोया एक तरह की इस्मत कह सकते हैं, एक तरह क्या, अब उसके बाद गुनाह का इम्कान ही नहीं, अब उसके बाद शैतान का दाव कामयाब ही नहीं हो सकता है। तो मुखलस कौन हुआ, हुमुल्लज़ीना सफ़ाहुमुल्लाहु अनिश्शिर्क वल मासी। मुखलस वो अफराद है जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब कर लिया है, चुन लिया है शिर्क और गुनाहों से, उनको जो है वो अल्लाह ने पाक और साफ कर दिया है। मुखलस वो अफराद है जो इखलास के उस आला मर्तबे पर पहुंच जाते हैं जो बरसहा बरस के जिहाद नफ्स के जरिए हासिल होता है। ये वो मरहला है कि जहां शैतान अपने वसवसों की कारकर्दगी से मायूस हो जाता है। बंदे मुखलस दर हकीकत इलाही तौर पर ये जो है बीमा हो जाता है, महफूज हो जाता है। मुखलस किसे कहते हैं, हुमुल्लज़ीना अखलसुल इबादत लिल्लाह तआला फलम युशरिकू बिही वलम यासू। मुखलस वो अफराद है जिन्होंने अपनी इबादत को अल्लाह के लिए खालिस बनाया है, उनकी इबादत में ना कोई चीज शरीक है ना इबादत में वो गुनाह करते हैं। कभी कभी इबादत में गुनाह कर देते हैं ना, इबादत में गुनाह कर रहे हैं। इफ्तारी देना इबादत है, इस इफ्तारी को हराम पेशे से, गैर से बात है, अगर जो माल हराम है किसी का हराम तरीके से पैसा आपने छीन लिया, तो फकत छीनना हराम थोड़ी है, छीनने के बाद जितना तसर्रुफ होता जाएगा वो सब हराम है, जितना उसमें तसर्रुफ होगा। वो किस्सा है ना, आप लोगों को सुना हुआ कि वो एक साहब थे छठे इमाम के जमाने में, जो बड़े मुत्तकी परहेजगार जाहिद मशहूर थे, इमाम अलैहिस्सलाम को भी उनसे मिलने का इश्तियाक, जा रहे थे, एक दफ़ा रास्ते में देखा भीड़ लगी हुई है, एक साहब दरमियान में खड़े हुए तकरीर कर रहे हैं, वो मजमा इकट्ठा है, कौन है, किसी ने कहा मौला ये वही है। अच्छा, इमाम भी वहाँ रुक गए, उनके हालात का जायजा लेने लगे, जब भीड़ छट गई वो एक दफ़ा आगे की तरफ बढ़े, रोटी वाले के जो है दुकान पे पहुंचे, रोटी वाले से खूब लच्छेदार जन्नत और जहन्नम और खुदा और क़यामत की गुफ्तगू में उसको उलझा लिया, उसका चुपके से दो रोटी उठा करके अपने थैले में रख लिया। आगे बढ़े, फल की दुकान पर पहुंचे, वहां यही हरकत की, दो अनार उठा करके अपने थैले में रख लिया। शहर से बाहर गए खराबे में, वहां के ऊपर कुछ बेनवा गरीब बेचारे पड़े हुए थे, वो रोटी और वो अनार वगैरह उनके दरमियान उन्होंने तकसीम कर दिया, खुद नहीं खाया चोरी करने के बाद। इमाम ने उनको पकड़ा कि क्या कर रहे हैं भैया, समझ में बात नहीं आई, वहां से चोरी क्या, चोरी करके यहाँ ला करके बांट दिया। तो कहता है कि क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा है, आपने कुरान नहीं पढ़ा है, कुरान में है कि जो इंसान नेकी करता है अल्लाह उसे उसका 10 गुना देता है, और जो गुनाह करता है لا يجزى الا مثل جو جتنا ایک گناہ کی سزا ایک اور ایک اچھائی کی کا انعام دس. خب میں نے یہاں کے اوپر دو روٹی دو انار چوری کیا, چار گناہ کیا ہے, چار گناہ کی چار سزا مل جائے گی, اور چاروں خود اگر کھا لیتے تو گناہ ٹھیک ہے. یہ جو ہے گھاٹے میں رہتے, اس کو لا کے ہم نے بانٹ دیا, نتیجے میں 40 ثواب ملا, چار گناہ. خب 40 میں سے چار نکال دیجئے, 36 تو باقی بچے ہمارے حق میں, فائدے میں. ہم نے فرمایا تو نے بتائی لفظ میری ہے, قرآن تو پڑھا ہے مگر اندھیرے میں پڑھا ہے, نور اہل بیت کے پرتوں میں اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ بات نہ کہتا, تو نے ادھورا قرآن پڑھا ہے. تو یہ بھول گیا کہ اللہ نیکیوں پر یہ جو ہے ثواب نہیں دیتا ہے, ان نیکیوں پہ ثواب دیتا ہے جو نیکیاں قبول ہو جائیں. وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, اور عمل مقبول صرف وہی ہے جو صاحبان تقویٰ انجام دیتے ہیں, وہ عمل جو تقوی کی بنیاد پر انجام پائے نہ کہ گناہ کی بنیاد پر. تو نے نہ صرف یہ کہ کوئی ثواب کا کام نہیں کیا, چار نہیں آٹھ گناہ کیا ہے. آٹھ گناہ کیسے ہو گیا؟ کہ چار گناہ جب چوری کیا تھا, دو روٹی دو انار, تو چار گناہ وہ ہو گیا, اور جب اسے لا کر کے بانٹا تو پھر گناہ کیا. یعنی جب تک آپ کے پاس مال حرام موجود ہے گناہ کا میٹر چل رہا ہے. ایک گناہ کو ایک گناہ نہ سمجھے, خاص طور سے کسی کے مال کو اگر چھینا گیا ہے. تو بعض دفعہ انسان عبادت کرتا ہے مگر عبادت میں گناہ کر رہا ہے. چوری کے پیسے سے غصبی پیسے سے حج کرنے چلے گئے, حج ایک عبادت ہے نا, مگر اس عبادت میں گناہ ہو رہا ہے. جو جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے, جیسے جیسے خرچ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے گناہ کا میٹر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو مخلص ہم الذین اخلصوا العبادہ, مخلص وہ افراد ہیں کہ اخلصوا العبادۃ للہ, جو اپنی عبادت کو پیور بناتے ہیں اللہ کے لیے, اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے. اگر دکھاوا آ گیا, اگر ریا آ گئی, اس میں یہ جو ہے شرک ہو گیا نا. اب ہم نماز صرف اللہ کے لیے, اگر ایک دفعہ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا, کون کیا کہے گا, کون دیکھ رہا ہے, کون نہیں دیکھ رہا ہے, کسی سے واسطہ ہی نہیں, مطلب ہی نہیں ہے, صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ نہیں دیکھا کہ فلاں صاحب بھی آ کر کے بغل میں بیٹھ گئے ہیں, ذرا عین جو ہے زیادہ حلق سے نکلنے لگا. اب عین جو ہے وہ زیادہ حلق سے نکلنے لگا, ہمیشہ روزہ افطار او ال کی آواز آئی نہیں کہ فوراً ٹوٹتے تھے افطار کے اوپر, لیکن فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں جن پر کچھ ہمیں اپنا اثر ڈالنا ہے. اب تو بغیر نماز پڑھے ہوئے, اور نماز دی میں نوافل کے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. خب یہ نماز معلوم ہے کہ عبادت, آپ نے نیت تو کیا قربتاً اللہ, زبان سے تو کہا ہے قربتاً اللہ, لیکن یہ قربتاً اللہ والی نماز نہیں, اس میں آپ نے شریک کر لیا ہے کسی کو. تو مخلص وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنی عبادت کو خالص بنایا ہے اللہ کے لیے, اس میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتے, اور اس کی نافرمانی اور معصیت کے مرتکب نہیں ہوتے. یہ ہیں مخلص. تو امام فرماتے ہیں کہ آپ عبادت, سب سے بڑا حق اللہ کا کیا ہے؟ سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت و اطاعت کرے, اور اس میں کسی کو شریک قرار نہ دے, اخلاص کے ہمراہ ہو. یعنی کم سے کم ابتدائی مرحلہ جو یہ جو ہے مخلص کا ہے وہ تو ہونا چاہیے. اللہ نے ہم سے جس چیز کا تقاضا کیا ہے, یہ جو ہے مخلص بننے کا تقاضا ہے. مخلص تو نتیجہ ہے مخلص کا. جب ہم اخلاص کے ساتھ عمل کو انجام دیتے رہیں گے تو مخلص کی کوششیں ایک دن مخلص کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں. مخلص کا لفظ عام طور سے وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں انسان اصلاح نفس اور روحانی ارتقاء کے ابتدائی جو ہے مراحل میں ہوتا ہے. خدا کرے کہ ہم لوگ یہ جو ہے مخلص قرار پا جائیں. ابتدائی مراحل میں کوشش کر رہے ہیں, کوشش کے مرحلے میں ہے کہ ہمارا جو عمل انجام پائے وہ اخلاص کے ہمراہ انجام پائے. قرآن مجید میں لفظ جو ہے مخلص وہاں آیا ہی ہے, مخلص بھی بہت سی جگہوں پر استعمال ہوا ہے. کبھی کبھی یہ مخلص جو ہے اپنی اخلاص کو باقی رکھتے ہوئے مخلص کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی وہ ایک وقتی اخلاص ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر یہ جو ہے 65، وہاں پر ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، ہوتا ہے جہاز میں جا رہے ہیں، پانی کے جہاز میں شپ میں سوار ہوئے ہیں، سمندر کا سفر ہے، بڑا ناس تھا اس شپ کے اوپر، اس شپ کو ایسا یہ جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بڑے سے بڑا بھی طوفان آ جائے جس کا کچھ یہ جو ہے بگڑنے والا نہیں ہے، کسی نے کہا صدقہ نکال دو، کیسا مولویوں کی بکواس ہے، صدقہ کیا کرے گا، یہ $5 اور $10 میں کیا طاقت ہے کہ جو ہمیں بچا لے گا، بچائے گا تو یہ جہاز بچائے گا نا، جیسے جناب نوح کے بیٹے نے کہا تھا پہاڑ بچا لے گا، تمہاری کشتی کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں، نہ خدا کا نام ہے، نہ ذکر خدا ہے، نہ دعا ہے، نہ فلاں ہے، کہ دعا ہوا سے کیا ہوتا ہے، صدقے سے کیا ہوتا ہے، فلاں سے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال طوفان آ گیا، طوفان وہ آیا جو شپ کو یہ جو ہے ڈیزائن کرنے والے انجینئر نے اس کی طاقت کو سوچا بھی نہیں تھا. تو جتنا سوچے گا اسی حساب سے تو مضبوط بنائے گا نا، اس سے زیادہ کہا گیا. جتنے طوفان کے لیے، مقابلے کے لیے جہاز بنا تھا، ڈیزائن ہوا تھا، اس سے زیادہ شدید آ گیا طوفان، ڈوبنے لگا، جہاز ٹوٹ گیا. اب سارا غرور ختم ہو گیا، اب ایک ہی سے لو لگی ہوئی ہے، دعوا اللہ، اللہ کو پکارا، مخلصین لہ الدین. اب وہاں پکارنے میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، وہ مرحلہ بالکل خالص پیور ہے، سب امیدیں ختم ہو چکی ہیں نا، کوئی سہارا ہی نہیں ہے، پیور خالص، مخلصین لہ الدین. اور جب بھی خلوص سے اللہ کو کوئی پکارے، اللہ لبیک کہتا ہے، چاہے بندہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، چاہے بعد میں دوبارہ برا بن جانے والا ہو، لیکن اس جس لمحہ بھی انسان، یہ اخلاص کی خاصیت ہے، یہ اثر اخلاص ہے، جس لمحہ انسان اللہ اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جیسے ہی اللہ کو اخلاص سے پکارا، اللہ نے انہیں جو ہے نجات دے دی. البتہ یہ جو ہے مخلص تھے، مخلص نہیں تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ فلما نجاہم الی البحر، جب اللہ نے انہیں طوفان سے بچا کر کے خشکی تک پہنچا دیا، ساحل پر پہنچا دیا، اذا ہم مشرکون، پھر شرک کرنے لگے، پھر ڈینگے مارنے لگے، میں تو یوں ٹھہرا، میں نے ایسے کیا اور میں نے وہ کیا، اتنا بڑا طوفان آیا تھا، مگر میں بھول گئے کہ بچانے والا کون تھا. دوبارہ اپنی صلاحیتوں کے اوپر اترانا شروع کر دیا. دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ یہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. اللہ نے ہمیں یہ جو ہے مخلص بننے کی ڈیوٹی نہیں دی ہے، مخلص بننے کی ڈیوٹی دی ہے. مخلص بننے کی جو چیز ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے مخلص بننا، یہ ہمارے اختیار میں کر سکتے ہیں، امکان ہے. اللہ کوئی ذمہ داری ہمیں ایسی نہیں دیتا جو ہمارے بس میں نہ ہو، جو فقط سن کر کے خوش ہونے والی، نعرہ لگانے والی بات نہیں ہے. وہ ذمہ داری اللہ ہمیں دے رہا ہے، وہ ڈیوٹی اللہ ہمیں دے رہا ہے جو ہمارے بس میں ہے، ہم کر سکتے ہیں. مخلص بننا ہمارے بس میں ہے، مخلص بنا دینا پھر یہ اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کا کام ہے. کیونکہ اللہ مخلص کی تعریف میں کیا آیا؟ اللہ انہیں چنتا ہے، صفاہم اللہ، مگر مخلص بننا ہمارا کام ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ نے ہمیں امر نہیں کیا ہے، حکم نہیں کیا ہے، ڈیوٹی ہمیں نہیں دی ہے، مگر یہ کہ ہم اللہ کا اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اور اس عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دیں، نہ اپنے نفس کو شریک قرار دے، نہ اپنے سماج کو، نہ گھر والوں کو، کسی کو بھی، صرف اور صرف خالصتاً لوجه الله وليقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ کو ادا کریں، وذلک دین القیمۃ، یہی جو ہے مستحکم دین ہے. تو یہ جو ہے مخلص، اخلاص سے عمل بجا لانے کا نتیجہ ہے. اخلاص کے نتیجے میں انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے تمام و افکار و اعمال اللہ کے لیے خالص ہو چکے ہوتے ہیں. اب اس میں غیر خدا کا کوئی شائبہ بھی باقی نہیں بچا ہے. شیطانی وسوسہ اور نفسانی خیالات اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے. کہاں پر؟ جب انسان یہ جو ہے مخلص بن جاتا ہے, وہ اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے. شیطانی وسوسوں سے بچنے کی کوشش کا پہلا زینہ کیا ہے؟ خالص عبادت. اگر شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو خالص عبادت, عبادت کافی نہیں ہے. عبادت کو ہمیشہ خالص بنانے کی کوشش. اگر تظاہر سے بات ہے, یہ چیزیں ایک دن کی نہیں ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ, مرحلہ بے مرحلہ, زینہ بے زینہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک ایک قدم بڑھتے, مشق کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر شیطانی وسوسوں سے نجات ممکن نہیں ہے. چنانچہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے, فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو اللہ کا قرب چاہتا ہے, تقرب خدا کا خواہاں ہے, اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو چاہت تو کافی نہیں ہے نا. چاہت ضروری ہے ہر کام کے لیے, چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, لیکن صرف چاہت کافی نہیں, چاہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. عمل کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. اگر انسان چاہتا ہے, اگر انسان کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کا تقرب مل جائے, مخلص کے درجے پر انسان اگر فائز ہونا چاہتا ہے, تو اس کے لیے شرط یہ ہے, پہلی شرط یہ ہے کہ عمل صالح, نیک عمل بجا لائے, اور وہ نیک عمل ایسا ہو کہ اس میں کسی کو شریک نہ کرے, خلوص پایا جاتا ہو, خالصاً لوجہ اللہ وہ عمل انجام پائے. اخلاص کی اہمیت اور افادیت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں. میں صرف ایک آدھ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاص کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, ما اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمت من قلبه على لسانه. یاد رکھیے گا, اخلاص ایک دن کا کام نہیں ہے. ایک دن کا کام اخلاص نہیں ہے کہ بس آج کھڑے ہو گئے پورے اس سے. ہاں, 100% بالکل اخلاص موجود تھا, نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو انسان کم سے کم 40 دن, البتہ نہیں معلوم یہ 40 گنتی ہے 39+1, یا 40 سے مراد کثرت ہے, چونکہ دونوں طرح کی چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. 40 کبھی 39+1 کے معنی میں آتا ہے, گنتی کے معنی میں, اور کبھی کثرت کے معنی میں, جو بھی ہو, بہرحال کم سے کم 40. جو شخص 40 دن, 40 مرتبہ نہیں, کیونکہ 40 مرتبہ تو ایک ہی دن میں ہو جائے, 40 دن جو انسان اپنے عمل کو خالص بنا لے اللہ کے لیے, اس کا نتیجہ, اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. بہت سارے علم وہ ہوتے ہیں جو پڑھ کر کے حاصل ہوتے ہیں, وہ بہت تھوڑے سے ہیں, وہ بہت محدود ہیں. بہت سارے عرفا کے قصے سنتے رہتے ہیں نا, ان کے علم کے بارے میں, ان کے بارے انسان کی شکل دیکھ کر کے کیا بتا دیا, فنا یہ بتا دیا. یہ سب حکمت کے چشمے ہیں جو زبان پہ جاری ہو رہے ہیں, ہمارے دل کے اندر, کہیں باہر سے نہیں آتا. سارے علوم و معارف ہمارے دل کے اندر موجود ہیں, حکمت کے چشمے ہمارے دل کے اندر ہیں, ان کو باہر نکالنا. جیسے زمین کے نیچے جو ہے تیل ہے, زمین کے نیچے پانی ہے, پانی تو موجود ہے نا. بورنگ جب آپ کرتے ہیں تو پانی ایجاد تھوڑی کرتے ہیں, پانی تو موجود ہے, اسی پانی کو باہر نکالنا ہے. علم و حکمت کا چشمہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہے, اسے باہر نکالنا ہے, سامنے لانا ہے. سامنے لانے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی نکالتے ہیں, یہ جو ہے بورنگ کر کے, بور کے ذریعے سے حکمت کے چشمے کو باہر نکالنا ہے. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اخلاص ہے. صرف اخلاص کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اسے درپیش خطرات سے بچانا بھی ضروری ہے. چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اسے خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. آج اخلاص آ گیا, آ گیا تو اسے حفاظت بھی کرنا ہے, کیونکہ شیطان یہ جانتا ہے کہ جب تک اخلاص رہے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسے بھی پتا ہے نا, قیمت تو اسے بھی معلوم, ہمیں معلوم ہو چاہے نہ ہو شیطان کو پتا ہے. لہذا وہ کوشش تو کرے گا نا کہ اخلاص آپ کا جو ہے وہ باقی نہ رہنے پائے. ایک حدیث ہے جس سے اخلاص کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور اخلاص کے خطرات کا بھی پتہ چلتا ہے. حدیث بہت اہم ہے. میں نے کہاں ہے یہ حدیث, یہ مجھے تو نہیں ملی, سورس نہیں, جو نقل کر رہا ہوں بڑے بڑے علماء نے اس کو بیان کیا. علامہ طباطبائی نے جو خط اپنے بیٹے کے نام لکھا ہے اس کے اندر اس حدیث کو کوڈ کیا ہے. آیت اللہ ہے یہ جو ہے مظاہری نے اپنے درس اخلاق میں اسے بیان کیا, آیت اللہ قرہی نے اپنے درس اخلاق, مختلف علماء کی میں نے کتابوں کو دیکھا لیکن لیا کہاں سے, کس کتاب سے, وہ نہیں مل رہا ہے. اور یہ قول کس کا ہے وہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے. آیت اللہ قرہی نے البتہ کہا ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. دوسرے آیت اللہ کتاب پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا میں بھول گیا کہ یہ پیغمبر اسلام کا قول ہے یا امام صادق کا قول ہے. ان دونوں نے تو نام لیا, بقیہ علامہ طباطبائی, کسی نے بھی کس کا قول ہے, کس کی حدیث ہے یہ نہیں لکھا ہے. یہ ضرور لکھا کہ حدیث ہے, یہ ضرور لکھا ہے کہ حدیث ہے, بس کسی نے کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا کہاں سے لیا. علامہ طباطبائی کے یہاں بھی کتاب کا حوالہ نہیں ملتا ہے, تو اللہ مظاہری کے یہاں بھی کتاب کا حوالہ نہیں ملتا ہے, تو اللہ قرائی کے یہاں بھی کتاب کا حوالہ نہیں ملتا. یہ حدیث بہت اہم ہے. حدیث ہے کہ الناس کلہم ہالکون, انسان جتنے ہیں یہ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, قرآن سے مل کھا رہا ہے نا کہ عصر کی قسم سارے انسان گھاٹے میں ہیں, ہلاکت ہلاک ہونے والے ہیں یعنی گھاٹے میں. الناس کلہم ہالکون الا العالمون, عوام سب ہلاکت میں سوائے ان لوگوں کے جو عالم ہیں. تعلیم مراد امامہ ابا قبا نہیں ہے, کیا متحتمن امامہ ابا قبا پہننے کی بات ہو رہی ہے, نہیں, جس کے پاس علم ہے. جو لوگ علم دین رکھتے ہیں, خدا کے قوانین کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں, کیونکہ ابھی تک انسان خدا کے قانون کو جانے گا نہیں عمل کیا کرے گا, تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے عالموں کے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے بل عالمون کلہم ہالکون, سارے علماء بھی ہلاک ہو جائیں گے, الا العاملون, سوائے ان علماء کے جو اہل عمل بھی ہیں, جو سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں, صرف جانتے ہی نہیں کہ غیبت کرنا حرام ہے, غیبت کرتے بھی نہیں ہیں. صرف انہیں یہی نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, جھوٹ بولتے بھی نہیں ہیں. خیر بہتوں کو پتا ہے جھوٹ بولنا حرام, ان سے کہیے جھوٹ پہ تقریر کر دیجیے, بہترین تقریر کریں گے, سب کی آنکھوں سے آنسو نکال دیں گے, ہر طرف سے واہ واہ سبحان اللہ کی تعریف ہوگی کہ آج تو پورا ایمان تازہ کر دیا, لیکن عمل کے مرحلے میں بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس کا تو عذاب بڑھ جاتا ہے, اس کا عذاب بڑھ جاتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر سے خطاب کر کے فرماتے ہیں, دیکھیے قیامت کے دن سب کا عذاب ایک جیسا تو نہیں ہے, سب کا عذاب ایک جیسا نہیں ہے. جو عمر سعد کے لشکر میں تھے کچھ وہ تھے جو لشکر میں صرف تھے, کیا انہوں نے کچھ نہیں, بلکہ الٹے دعا کر رہے تھے اللہم انصر حسین, حسین کو کامیابی دے دے. ڈر کے مارے یا لالچ کے مارے آ تو گئے تھے مگر دل ادھر تھا, پسند امام حسین کو کرتے تھے, کم سے کم اتنا تو کہی سکتے. محبت کے لفظ کو میں یہ جو ہے بدنام تو نہیں کر سکتا کہ محبت امام حسین سے کرتے تھے, پسند امام حسین کو کرتے تھے, یزید کو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن لالچ کی بنا پر ادھر آ گئے تھے یا خوف کی بنا پر ادھر آ گئے تھے. لشکر عمر سعد میں رہتے ہوئے دعا کر رہے تھے اللہم انصر حسینہ, خدا یا حسین کو کامیابی دے دے, یزید نہ جیتے, عمر سعد نہ جیتے, حسین جیت جائے. کچھ لوگ ایسے تھے, اب کچھ عمر سعد کی فوج میں ہرملہ جیسے افراد تھے, تو ہرملہ کا عذاب اور ان کا عذاب برابر تو نہیں ہے, عذاب تو ان کو بھی ملے گا جو عمر سعد کی فوج میں آئے, بچیں گے تو وہ بھی نہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کا عمل برابر نہیں ہوگا, ہر ایک کو اس کے اپنے عمل کے اعتبار سے سزا ہے. تو کسی کا عذاب کم ہے، کسی کا عذاب زیادہ ہے، سب سے زیادہ عذاب کس کا ہے؟ جناب ابو ذر کو خطاب کر کے پیغمبر فرماتے، یا ابا ذر انا اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لا ينتفع بعلمه. اے ابو ذر، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم پر ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا. تو عالم بن جانا کافی نہیں ہے، جان جانا، اب تو جانے بغیر عمل نہیں ہو سکتا ہے، جاننا تو ضروری ہے، عالم بننا ضروری ہے، لیکن عالم بننا کافی نہیں ہے. الناس کلہم حالکون الا العالمون والعالمون کلہم حالکون الا العاملون، سوائے عمل کرنے والے بچیں گے. اس کے بعد ہے والعاملون کلہم حالکون، یہ عمل کرنے والے بھی سب ہلاک ہو جائیں گے. الا، اب یہ مخلصون پڑھیں یا مخلصون پڑھیں، دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا، ویاس کروں گا. الا مخلصون یا مخلصون، عمل کرنے والے بھی سارے ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ عمل انجام دیا ہے، گناہوں سے دوری اختیار کی ہے اخلاص کے ساتھ، واجبات کو انجام دیا ہے اخلاص کے ساتھ، مستحبات کو انجام دیا ہے اخلاص کے ساتھ، جو کام کیا ہے وہ خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اور کوئی مقصد نہیں، یہی لوگ باقی بچیں گے. یہ جو ہے مخلصون نے فی الحال مانا کر رہا ہوں، مخلصون تو بڑا درجہ ہو گیا، پھر ہم سب کو مایوس ہو جانا پڑے گا اگر مخلصون کی بات آ جائے. اس کے بعد کا جو جملہ ہے، والمخلصون علی خطر عظیم. مخلص، اب مخلصوں کو ہلاک ہونے کی بات نہیں ہے، مگر مخلصوں کے لیے خطرہ، خطر کی دو معنی ہے، دو معنی خطر کے ہیں. عام طور سے جو لوگوں نے مانا لیا، پہلے میں اس کو بیان کر دوں، پھر جو علامہ طباطبائی نے مانا بیان کیا اس کو بیان کر دوں. عام طور سے مانا خطر سے لیا جاتا ہے خطرہ. والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلصوں کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے آگے چل کے. کیا خطرہ ہے اسے بھی عرض کروں گا. اب انہیں کون سا خطرہ ہے؟ اخلاص کے باوجود کوئی خطرہ ہے؟ تو عام طور سے معنی یہی لیا گیا ہے کہ والمخلصون، خطرے سے مراد یہاں پر خطرہ ہی لیا گیا ہے. والمخلصون علی خطر عظیم، مخلصوں کے لیے بہت بڑا خطرہ. البتہ علامہ طباطبائی خطرے کا معنی خطرہ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں خطر سے مراد یہاں قدر و قیمت ہے. خطر، خطر عربی زبان میں، تو عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں نا، بہت پیچیدہ زبان ہے عربی زبان، بہت خوبصورت زبان اور بہت اہم پیچیدہ زبان ہے. بعض افراد جو کہتے ہیں بس حدیث کتاب کھولو اور فتویٰ دے دو، تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم، ہمارے لیے تو حدیثی کتابیں کافی ہیں. انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے حدیث و الفاظ کو، بھی دیکھا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ عربی کی کتاب عربی زبان میں ہے، اور عربی کتنی عمیق زبان. ایک لفظ عین کے 70 معنی ہیں. عین معنی آنکھ، عین معنی آنکھ، عین معنی سورج، عین معنی گھٹنا، 70 معنی عین کے بیان کیے گئے. البتہ ہمارے اردو میں بھی بعض الفاظ ہوتے ہیں، جیسے چشمہ، چشمہ یہ بھی ہے اور چشمہ وہ بھی ہے جو زمین سے ابلتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پر کچھ قرض تھا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے، ایک چشمہ تھا امام حسین کا، اس کو فروخت کر کے اس سے قرضہ ادا کیا. تو ایک صاحب مجلس میں پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے چشمے سے مراد یہ چشمہ لیا، کہ امام حسین کا چشمہ بیچ کر کے. اب کتنا قیمتی ابا چشمہ کہاں تھا، تھا کہ نہیں اس زمانے میں، پھر چشمہ آ گیا امام حسین کا، کتنا قیمتی تھا، اس سے پتہ نہیں کتنے ہزار درہم کا قرضہ جو ہے وہ ادا کیا. نہیں، چشمے سے مراد. تو بہرحال مخلص کا یہاں وہ یہ جو ہے خطر، علامہ طباطبائی جو معنی لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خطر سے مراد یہاں خطرہ نہیں ہے. وہ خط جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام لکھا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ خطرہ نہیں ہے، بلکہ مراد قدر و قیمت ہے. والمخلصین علی خطر عظیم, یعنی مخلصین بڑی قدر و قیمت کے مالک ہیں. البتہ ظاہر سے بات ہے اگر یہاں پر قدر و قیمت کا معنی لیں گے تو مخلصین کے بجائے مخلصین ہی پڑھنا پڑے گا. مخلصین ہیں جو بڑی قدر و قیمت کے مالک ہیں, ورنہ مخلصین کے بارے میں یہ چیز نہیں. اگر مخلص پڑھیں گے تو وہاں پر خطر سے مراد یہی خطرہ لینا ہوگا, لیکن اگر مخلص مانا کریں گے مخلص پڑھیں گے تو پھر خطر سے مراد قدر و قیمت اور منزلت ہوگی, کیونکہ پھر ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. مخلصین کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن مخلصین کے لیے خطرہ ہے. صرف مخلصین خطرے سے باہر ہیں, مخلصین خطرے سے باہر نہیں ہیں. تو ہم یہاں بہرحال یہ جو ہے مخلصین ہی پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ معنی جو عام علماء نے کیا ہے اس سے سازگار ہو سکے. خلوص ایک اتنا قیمتی سرمایہ ہے, اگر ذرہ برابر بھی اس کے اندر جو ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ملاوٹ ہو گئی, وہ ملاوٹ چھپ نہیں سکتی. ملاوٹ پکڑنے والا پکڑ لے گا, اس کی نگاہیں بڑی تیز ہیں. جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یعنی ہم دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ہاں ہم تو پورے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں مگر کہیں تھوڑی بہت اس میں آمیزش بھی کر دیا. فرماتے اخلص العمل, اے بیٹا اپنے عمل میں خلوص پیدا کرو, پیورٹی لاؤ, خالص اپنے عمل کو بناؤ. فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ, اخلاص کو پرکھنے والے کی نگاہیں بڑی تیز ہیں. کون ہے پرکھنے والا؟ خدا ہے نا, اس کی نگاہیں بہت تیز ہیں. پرکھنے والے جوہری کے پاس ایک کسوٹی موجود ہے, وہ انسانوں کے اعمال کو اسی کسوٹی پر پرکھتا ہے. اور وہ کسوٹی معلوم ہے کیا ہے؟ وہ کسوٹی جس کسوٹی پر اللہ ہمارے اعمال کو پرکھے گا وہ ہے کیا؟ وہ ہے نا قیامت کے دن میزان. میزان یعنی کسوٹی, میزان سے مراد دو پلڑے نہیں ہے, چونکہ ہر چیز کو ناپنے کا ترازو الگ ہوتا ہے نا. اس وقت کتنا ٹمپریچر ہو رہا ہے اس کو ناپنے کے لیے ترازو تو نہیں لائیں گے. بخار کتنا ہے اس کو ناپنے کے لیے ترازو نہیں لائیں گے. ترازو میزان اسے بھی کہتے ہیں عربی زبان میں, یہ جو ہے میزان الحرارہ, تھرمامیٹر کو. تو ہر چیز کو ناپنے کا چیز الگ ہوتی ہے, اعمال کو جس میزان پہ تولا جائے گا وہ کسوٹی کون ہے؟ حدیثوں میں ہے وہ کسوٹی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. زیارت مولا کی ہے, مولا کی زیارت میں ایک جملہ ہے السلام علی میزان الاعمال, السلام ہو ہمارا اس علی پر جو بندوں کے اعمال کو پرکھنے کی کسوٹی ہے. اخلاص وہ قیمتی گوہر ہے جس سے ہر چیز سے زیادہ خطرہ لاحق ہے. سچ تو یہ ہے کہ صرف قیمتی چیزوں ہی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے, بے قیمت چیزوں کو کوئی خطرہ ہوتا ہی نہیں ہے. گھر میں موجود بے قیمت چیزوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا, اگر گھر میں چور گھس بھی آیا تو وہ ان بے قیمت یا کم قیمت چیزوں کو خاطر میں بھی نہیں لاتا. نہ چور خاطر میں لاتا ہے, نہ ہم جو مالک ہے اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست کوئی انتظام کرتے ہیں. گھر میں چپل بھی ہوتی ہے اور یہ جو ہے زیورات بھی ہوتے ہیں, چپل کی طرف توجہ نہ چور کی جاتی ہے نہ ہم جو مالک ہیں ہماری جاتی, جہاں پھینکی پڑی ہوئی کوئی توجہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے جواہرات, اگر گھر میں کوئی قیمتی ہیرا ہے, کوئی نایاب ہیرا ہمارے گھر میں ہے, کوئی قیمتی یہ جو ہے زیورات ہمارے گھر میں ہے, کوئی کیمیا ہمارے پاس ہے, اکسیر ہمارے پاس ہے. کیمیا اور اکسیر پرانے زمانے میں اس کی بڑی لوگوں کو تلاش رہا کرتی تھی. مشہور یہ ہے کہ کیمیا وہ چیز ہے کہ جس لوہے پہ لگا دو وہ لوہا یہ جو ہے سونا بن جاتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی تلاش میں لوگ رہا کرتے تھے. البتہ کیمیا ہے کیمیا, لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم وہ کیمیا ڈھونڈتے ہیں جو لوہے کو سونا بنا دے. وہ کیمیا ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جو بل ہم ازل کو اشرف المخلوقات بنا دے. یہ بھی تو کیمیا ہی ہے نا. وہ جو جانور سے بدتر ہے وہ فرشتوں سے افضل بن جائے, اتنا قیمتی ہو جائے, وہ کیمیا کیا ہے؟ وہ کیمیا اخلاص ہے, وہ کیمیا اخلاص ہے. تو اگر کسی کے گھر میں کوئی کیمیا ہے, کوئی اکسیر ہے, کوئی نایاب ہیرا ہے, کوئی قیمتی یہ جو ہے جواہرات ہیں, تو ان کی حفاظت کا کتنا انتظام ہوتا ہے؟ $5 جیب میں رکھے ہوئے ہیں, کوئی پرواہ ہی نہیں کہ جیب کٹ جائے گی. $1,000,000 اگر لے کے چل رہے ہیں, بریف کیس کو پکڑے ہیں, دائیں دیکھ رہے ہیں, بائیں دیکھ رہے ہیں, کہیں کسی کو پتا بھی نہیں ہمارے پاس پانچ ہے کہ $1,000,000 ہے, لیکن بہرحال اب قیمتی ہو گیا نا یہ, تو اس کی حفاظت کا پورا پورا خیال کیا جاتا ہے. تو وہ کیمیا, اس اکسیر کا نام اخلاص ہے. اخلاص کے دو سب سے بڑے دشمن ہیں, دو بڑا خطرہ اخلاص کو درپیش ہوتا ہے. ایک کا نام ہے عجب, دوسرے کا نام ہے ریا. یہ عجب اور ریا اخلاص کو باقی نہیں رہنے دیتے ہیں. عجب کیا ہے؟ عجب کسے کہتے ہیں؟ عجب اپنے کام پر ناز کرنا, گھمنڈ کرنا, اپنے کام کو اہم سمجھنا, اپنے کام کو بڑا سمجھنا, بے عیب اور بے نقص سمجھنا. جو میں نے تقریر کر دی اس سے اچھے کوئی کر ہی نہیں سکتا, اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. اگر کسی نے اعتراض کر دیا غصہ آ جاتا ہے نا, یہ غصہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنی تقریر کو بے نقص سمجھ رہے ہیں, بے عیب سمجھ رہے ہیں. اگر احتمال دیتے کہ ہو سکتا ہے ہماری تقریر میں غلطی بھی ہو, یہ غصہ آتا ہی نہیں ہے, بھائی جو کہہ رہے شاید وہ اسی غلطی کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں جو ہماری تقریر میں غلطی تھی. جب کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے, تنقید کے نتیجے میں غصہ اسی لیے آتا ہے کہ ہم اپنے عمل کو بے نقص سمجھ رہے ہیں, عجب کا شکار ہے. اب چاہے یہ عجب عبادات میں پایا جائے یا غیر عبادات میں پایا جائے, کسی بھی کام میں جہاں بھی عجب پایا جائے, عجب تباہی کا پہلا زینہ ہے, یاد رکھیے گا, بربادی کا پہلا زینہ ہے. جس کام میں بھی آپ عجب کا شکار ہو جائیں, اپنے بزنس میں آپ کو عجب ہو گیا, اپنی تقریر میں, اپنی تحریر میں, اپنی تدریس میں, اپنے جتنے کام بھی زندگی میں ہم یہ جو ہے بجا لاتے ہیں, تو عجب کا مطلب کیا ہے کہ اپنی ذات, اپنے اعمال پر ناز کرنا, خود کو اور اپنے اعمال کو بڑا سمجھنا. اور ریا یعنی یہ جو ہے دکھاوا, کے بعد میں اس کو عرض کروں گا. چوتھے امام, امام زر العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک دعا ہے, دعائے مکارم الاخلاق. آپ حضرات اچھی طرح سے آشنا ہے, میں یہاں پر تقریباً 4 سال اس دعا کے اوپر تقریریں کر چکا ہوں, لگ بھگ 100 تقریر کی تھی, البتہ آدھی سے کم ہی دعا ابھی ہو پائی تھی کہ سلسلہ رک گیا تھا, پھر نہیں آگے بڑھا. اسی دعائے مکارم الاخلاق میں امام نے اس خطرے کی طرف اشارہ کیا ہے. عرض کیا تھا کہ امام نے جو کچھ لوگوں کو بیان کرنا تھا سب وہ دعا کی شکل میں پیش کیا, کیونکہ امام کو تقریر کرنے کی تو اجازت نہیں تھی, کلاس درس اسکول مدرسہ کھولنے کی اجازت نہیں تھی, حتیٰ لوگوں کو امام کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی, گھٹن کا ماحول تھا, بڑی مشکل سے لوگ امام کے پاس پہنچ پاتے تھے. امام نے جو ذریعہ اختیار کیا تھا اپنے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا, وہ دعا کا ذریعہ تھا. اسی میں سے ایک دعا ہے, دعا مکارم الاخلاق, جس میں اخلاقی ویلیوز, اخلاقی اقدار امام نے بیان فرمائے ہیں. وہاں جملہ ہے اس عجب کے سلسلے میں, امام فرماتے ہیں وعبدنی لک, خدایا تو ہمیں توفیق عبادت دے دے. کیونکہ پہلا حق کیا تھا عرض کیا جو امام نے بیان کیا تھا, پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. امام اس کے لیے خدا سے دعا مانگ رہے, عبدنی, خدایا ہمیں توفیق عبادت دے دے, یعنی اے مسلمانوں عبادت کرو. جتنی دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ دے دے, یعنی تم کرو, کیونکہ دعا جانشین عمل نہیں نہ ہے. آپ عمل کریں اور اللہ سے اس کے اندر یہ جو ہے تاثیر اللہ سے جو ہے وہ طلب کریں, نہ کہ صرف ہم اللہ سے دعا مانگے اور خود کچھ نہ کرے. عبدنی لک, خدایا تو مجھے اپنا بندہ بنا لے, اپنی عبادت کی ہمیں توفیق عطا کر دے. اور جب عبادت کی توفیق مل جائے, عبادت کرنے لگیں تو عبادت فاسد نہ ہو جائے, باقی رہے. ولا تفسد عبادتی بالعجب, اور ہماری عبادت کو عجب کے ذریعے سے فاسد اور باطل اور برباد نہ کر دے. کر تو لیا عبادت, عبادت باقی بھی تو رہے, کیونکہ دولت کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے, دولت کا باقی رہنا بھی ضروری ہے. جتنی انسان کوشش کرتا ہے دولت حاصل کرنے کی, اس سے زیادہ کوشش کرتا ہے دولت کی حفاظت کی. $1 crore مل گیا, اس کے بعد رات میں ڈاکو آیا اٹھا لے گیا, فائدہ کیا ہوا اس کا؟ نہ صرف یہ اس دولت کے آنے کا فائدہ نہ ہوا بلکہ نقصان بھی ہوا. جب تک نہیں ملی تھی وہ دولت تو اتنا زیادہ افسوس نہیں تھا, لیکن آ کے چلی جائے تو صدمہ. نہیں ملا تھا $1 crore تو ہم کوئی اثر اتنا نہیں ہوتا, دیکھ آرزو تھی کہ کاش مل جاتا, آنے کے بعد جب چھن جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے نا, کیونکہ وہ مصیبت زیادہ بڑی ہے. امام پہلے خدا سے دولت عبادت مانگتے ہیں, خدایا توفیق عبادت دے دے, اس کے بعد خدا سے دعا کرتے ہیں. ولا تفسد عبادتی بالعجب, ہماری یہ عبادت عجب کے ذریعے سے فاسد اور باطل نہ ہو جائے, محو نہ ہو جائے, اس دولت سے ہم آنے کے بعد محروم نہ ہو جائے. عرض کیا کہ عجب مختلف جگہوں پہ ہو سکتی ہے. عبادت میں عجب کا کیا مطلب ہے؟ 4 منٹ ہمارے پاس ہیں ابھی, میں 4 منٹ میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سفینۃ البحار میں عجب کا معنی بیان کیا ہے کہ عبادت میں عجب کسے کہتے ہیں. العجب فی العبادہ استعظام العمل الصالح و استکبارہ. عبادت میں عجب یہ ہے کہ انسان اپنے نیک کام کو بہت عظیم سمجھنے لگے, بہت بڑا, کیا افطاری آج میں نے دی ہے, کیا میں نے نماز پڑھی, کیا قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں, کیا تقریر میں کرتا ہوں, جیسی نماز شب میں پڑھتا ہوں ویسی نماز شب کیا کوئی پڑھے گا, میں تو نماز شب کے قنوت میں دعائے خمیل پڑھتا ہوں. ہے بات, پڑھنے والے امام خمینی کے استاد تھے, وہ نماز شب کے قنوت میں یہ جو ہے دعائے خمیل پڑھتے. دعائے خمیل پڑھ لینا مطلب ہنر ہے, لیکن اصل ہنر کیا ہے؟ دعائے کمیل پڑھنے کے بعد اپنے کام کو بڑا نہ سمجھے. میں وہ ہوں یہ ذہن میں اگر آ گیا تو یہ عجب ہے, عبادت باطل ہو گئی, فاسد ہو گئی. العجب فی العبادہ استعظام العمل الصالح واستکبارہ وان یرى المعجب نفسه خارجا عن حد التقصیر. اور عمل کرنے والا اپنے کو اور اپنے کام کو ہر طرح کی کمی کوتاہی غلطی سے پاک اور صاف سمجھے. ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے, سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں, صرف ہم ہی صحیح پڑھتے ہیں. کسی کی نماز میں قرآت صحیح نہیں سوائے ہمارے, سوائے ہمارے, سب کی قرآت جو ہے وہ فاسد اور باطل ہے. یہ عجب ہے, اپنے کام کو بے نقص بے عیب سمجھنا. فقہا یہ جو مراجع اعظم بڑی محنت بڑی مشقت بڑی کوششوں کے بعد فتویٰ دیتے ہیں, اور فتویٰ دینے کے بعد یہ نہیں کہتے بس جو کہہ دیا بالکل 100% صحیح, کوئی اس میں انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے, لکھ دیتے واللہ عالم بالصواب یا واللہ العالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے, ہم نے تو کوشش کر لی. یعنی کیا مطلب؟ اعتراف ہے اس بات کا کہ اس میں غلطی کی گنجائش ہے. وَهَذَا هُوَ الْعُجْبُ الْمُفْسِدُ لِلْعِبَادَةِ. اگر عبادت میں یہ تصور آ گیا تو عبادت باطل ہو جاتی ہے, یہ عجب ہے, اور یہ عجب عبادت کو فاسد کر دینے کے لیے کافی ہے. سرور کائنات عجب کے خطرے کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں, لیس عبد یعجب بالحسنات الا ہلک. جب بھی کوئی بندہ کوئی نیک کام کر کے اسے بڑا اہم بے عیب بے نقص سمجھنے لگے, یہ اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا, ہلاک ہو گیا وہ انسان. ہر شخص ہالک ہے, ہر شخص ہلاک ہونے والا ہے, الا المخلصون. مخلصون کون ہوں گے؟ جن کے عجب نہ پایا جائے, اگر عجب آ گیا تو وہاں اخلاص آ ہی نہیں سکتا ہے اور نتیجے میں ہلاکت رکھی ہوئی ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق عمل دے, توفیق عمل صالح, اخلاص کے ساتھ ہم عجب اور ریا کا شکار نہ ہو سکے تاکہ ہمارا اخلاص محفوظ رہ سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه. حيا على الصلاة. حيا الصلاة. حيا على الفلاح. حيا على الفلاح. حيا على خير العمل. حيا خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا, واجعلني عند قبر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين.
استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن علياً حجة الله صلوات الله وسلامه عليه، أشهد أن علياً ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhana rabbi al-azim wa bihamdih. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Subhana rabbi al-a'la wa bihamdih. Allahu Akbar, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayhi. Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فقل اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسي علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني آمين رب العالمين صل على محمد وآل محمد يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد اللهم أدخلني وأدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جاعي، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Dear brothers and sisters, one of our dear brothers, Hassan Zafar, passed away in Houston yesterday and he was buried today. Please recite a namaz of ashad for his departed soul. His name is Hassan Zafar. Thank you.
استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فقل اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني آمين رب العالمين محمد وآل محمد يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقض دين كل مدين المسلمين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم